نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے, اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا نام ارشد ہے, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے. میری پرچون کی دکان ہے کریانے کی, میں جو سودا بیچتا ہوں اور شہر سے لاتا ہوں 5 روپے کا یا 6 روپے کا, 10 روپے کی چیز ہوتی ہے وہ بیچ دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہو گیا, یہ جھوٹ بول کر سودا بیچا جاتا ہے اس طرح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تم مجھے پیسے دیتا ہے کہ فلاں چیز مجھے دے دو, میرے پاس نہیں ہوتی تو وہ میں بازار سے لا کر دیتا ہوں, کیا وہ مجھے اسی قیمت پر دینی پڑے گی جو وہاں سے ملتی ہے, یا اس پر منافع لے سکتا ہوں؟ اگر لے سکتا ہوں تو کتنا لے سکتا ہوں؟
انہوں نے کہا کہ میری پرچون کی دکان ہے, کوئی چیز یہ خرید کر لے کر آتے ہیں, وہ 5 روپے کی چیز ہے یہ 10 روپے کی بیچتے ہیں,
کہتے ہیں 10 روپے
کی چیز ہے یہ 15 روپے میں بیچتے ہیں. دیکھیں, اس بات کی تو کسی بھی شخص کو اجازت ہے کہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے چاہے اس نے کتنے میں ہی خریدی ہو,
ٹھیک ہے,
چاہے اس کو بغیر پیسوں کے کہیں تحفے میں ہی مل گئی ہو, اب جب وہ بیچنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے, جتنے میں چاہے وہ بیچ سکتا ہے, اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے. مگر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو پرچون والا ہے یا جتنے بھی دکاندار ہیں جو اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں, بازار سے مارکیٹ سے خریدتے ہیں پھر فروخت کرتے ہیں, اگر تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میں نے آپ کو 15 روپے کی بیچنی ہے, سامنے والا کم کرنے کا کہتا ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتے, 5 روپے کی لے کر آئے تھے 15 روپے کی بیچ رہے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, یہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو 15 کی ہی دے سکتے ہیں, اس سے کم میں ہم آپ کو نہیں دے سکتے, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک ہے,
مگر ہوتا ایسا نہیں ہے, ہوتا یوں ہے کہ 5 روپے کی چیز لے کر آئے ہیں یا 500 روپے کی چیز لے کر آئے ہیں, اب جب گاہک کہتا ہے جب یہ 500 کی لے کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے 700 کی دینی ہے, گاہک کہتا ہے کہ فلان جگہ سے تو 600 کی مل رہی ہے, بعض اوقات گاہک بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, وہ کہیں سے پتہ کر کے نہیں آیا ہوتا, وہ چیز کے پیسے کم کروانے کے لیے اس طرح کی گفتگو کرتا ہے, اس کا ایسے جھوٹ بولنا وہ بھی ناجائز.
ٹھیک ہے,
تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پڑی ہی 700 روپے کی ہے, آپ سے تو میں نفع لے ہی نہیں رہا, یا مجھے 690 کی پڑی ہے, میں آپ سے صرف 10 روپے نفع لے رہا ہوں, تو یہ اگر سچ ہے تو ٹھیک
ہے,
مگر عمومی طور پر سچ نہیں ہوتا. گاہک کو بہلانے کے لیے, گاہک کو اپنا سودا اسی ریٹ میں دینے کے لیے جس ریٹ میں آپ اس کو دینا چاہتے ہیں, یہ جھوٹ بول
بھی دکھایا جاتا ہے,
غلط بیانی کی جاتی ہے, بل بھی دکھا دیا جاتا ہے, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. بعض لوگ نادان کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اتنے میں ہی پڑی ہے, تو یہ غلط بیانی ہے اور یہ جھوٹ ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص 500 کی چیز لے کر آیا, اس کو 500 روپے میں دکان میں وہ چیز پڑی تھی, جو بھی اخراجات ہوئے 500 روپے کی پڑی تھی, اس نے کہا نہیں مجھے 690 کی پڑی ہے, میں تو آپ سے صرف 10 روپے نفع لے رہا ہوں.
ٹھیک ہے,
اب اگر سامنے والا شخص 700 روپے کی خرید کے لے جائے گا تو یہ جو نفع ہے اس کے لیے ہوگا تو حلال.
ٹھیک ہے,
مگر چونکہ اس نے جھوٹ بولا,
ٹھیک,
جھوٹی قسم کھائی,
صحیح,
تو اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے, جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے جو یہ نفع کمائے گا اس میں برکت نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے,
اگر اسی جگہ پر یہ 100 روپیہ کماتا تو اس میں برکت ہوتی، مگر اس نے جھوٹ بول کے 190 روپے کما لیے یا 200 روپے کما لیے تو اب اس میں برکت نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے،
تو اگر تو ان کی مراد یہی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، اپنی چیز مہنگی بیچتے ہیں، ظاہر ہے کوئی بھی شخص پرچون کی دکان کھول کر بیٹھا ہے، جتنے میں لے کر آیا اتنے میں تو نہیں بیچے گا،
ٹھیک ہے،
زیادہ رقم میں بیچتا ہے، تو اول تو یہ جو دکاندار ہے اس کو یہ چاہیے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا دکاندار ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ نارمل نفع لے.
صحیح،
نارمل نفع لے گا، اس کی چیز زیادہ فروخت ہوگی، جب اس کی چیز زیادہ فروخت ہوگی تو اس کا نفع اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے گا. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے کسی کی پرچون کی دکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب میں کپڑا لینے کے لیے جاؤں تو مجھے نارمل ریٹ میں ملنا چاہیے، جب میں فروٹ لینے کے لیے جاؤں تو مجھے نارمل ریٹ میں ملنا چاہیے، جب سبزی لینے کے لیے جاؤں تو نارمل ریٹ میں ملنی چاہیے. مگر جب اس کے پاس کوئی شخص چیز خریدنے کے لیے آتا ہے تو یہ بہت زیادہ مارکیٹ ویلیو سے مہنگی کر کے بیچتا ہے. جیسے گاؤں دیہاتوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کسی جگہ پر اکیلا ہی کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے دکاندار، اب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی نہیں ہونا چاہیے. نارمل ریٹ ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض ریٹ زیادہ بھی رکھا تو اس میں غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے.
جو اپنے لیے چاہتے ہیں نا، وہ لوگوں کے لیے بھی سوچا جائے، کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ مناسب دام پر چیز مل جائے جو اس کی ایکچوئل قیمت بنتی ہے منافع کے ساتھ ہی، تو لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کریں. دوسرا سوال
ہونا چاہیے، دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ کوئی شخص ان کو رقم دے دیتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں میرے لیے فلاں چیز لے آئیے گا.
ٹھیک ہے،
اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کر 100 روپے کی چیز لے کر آتے ہیں اور آ کر 110 روپے کی دیتے ہیں. بعضوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ نفع رکھ کے مجھے لا کر دے گا. وہ ایک الگ صورت ہے، اور یہ صورت بہت کم پائی جاتی ہے. جیسے انہوں نے کہا میری پرچون کی دکان ہے، اب ان کا وہ رشتے دار ان کے پاس آ گیا کہ بھائی اپنے لیے آٹا لینے کے لیے جا رہے ہو، جہاں 50 بوری اپنے لیے لاؤ گے، ایک بوری میرے لیے بھی لے کر آ جانا.
یہ پھر دکان پہ بیٹھے ہوئے چیز موجود نہیں ہے نا، گاہک کہتے یہ چاہیے تو کہتے ٹھیک ہے میں آپ کو لا دوں گا، تو یہ صورت شاید انہوں نے پوچھی ہے.
ہاں، وہ اس صورت میں یہ ہوگا، جیسے دکاندار ہے، ایک دکاندار جب مارکیٹ میں جائے گا وہاں سے چیز اس کو لا کر دے گا، تو اگر تو معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ دکاندار اسی طرح سے رقم جو ہے وہ لوگوں سے لیتا ہے اور مارکیٹ سے سودا لا کر دیتا ہے اور اس کے اوپر نفع رکھتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو درست ہو جائے گا، ورنہ یہ بھی درست نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فیملی ممبر ہی آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ میرے لیے آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، میرے لیے بھی ایک موبائل لے آئیے گا، میرے لیے بھی فلاں چیز لے کر آ جائیے گا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس نے مارکیٹ جانا ہی ہے اور یہ وہاں سے سودا لے کر آئے گا ہی اپنا، تو میرا سودا بھی لے کر آ جائے گا، مجھ سے پیسے تھوڑی لے گا. مگر یہ اس سے رقم رکھ رہا ہوتا ہے، 100 روپے کی چیز آئی ہے، یہ اس سے 110 روپے لے رہا ہوتا ہے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اگر نفع لینا چاہتا ہے تو صاف صاف سامنے والے سے بتا دے، میں جاؤں گا، آؤں گا، لے کر آؤں گا، اخراجات ہوں گے، تو اس کی میں اتنی اتنی رقم آپ سے لوں گا.
نارملی وہ وکیل ہی بنا رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو خرید و فروخت کے لیے حکم دے رہا ہے. میسج یہ ہے کہ کیا عورت شوہر کے کہنے پر آئی برو بنوا سکتی ہے؟ خود تو ارادہ نہیں، لیکن شوہر کہتا بھی بناؤ تو اس کو بنوا سکتی ہے؟
شوہر کے کہنے پر بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آئی برو بنوانے کی شرعی طور پر ممانعت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس سے منع فرمایا ہے.
ٹھیک ہے،
تو جس کام سے اللہ اس کے رسول نے منع فرما دیا، اب کوئی دوسرا شخص کتنا ہی وہ کہتا رہے وہ کام نہیں کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے،
یعنی ان الفاظ میں اس کو بیان کیا جاتا ہے عمومی طور پر کچھ کتب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی دوسرے کی اطاعت نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے،
یعنی شوہر کی اطاعت ویسے تو عورت پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، مگر جب شوہر یہ کہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، احادیث طیبہ کی مخالفت کرنی ہے، تو اب اس کی یہ بات قطعی طور پر نہیں مانی جائے گی اور یہ شوہر کی نافرمانی میں بھی نہیں آئے گا.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا.
آج سے 10 سال پہلے کسی بندے نے کسی بندے کا کوئی 1000 روپے کا نقصان کیا ہو، تو ابھی جو کہ 10 سال گزر چکے ہیں، وہ بندے کو ابھی وہ پیسے لوٹا بھی نہیں سکتا، اور مطلب کہ جتنے بھی وہ پیسے جتنے کا نقصان کیا تھا ان کو بندے نے معاف کروانا ہو اللہ پاک سے، تو وہ کس طرح کرے گا؟ وہ 10,000 کا یا 1000 روپے کا اپنا صدقہ کر دے گا یا کس طرح وہ کرے گا؟
رابطہ نہیں ہو پا رہا یا پھر سامنے نہیں آنا چاہتا.
جو اولین صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ جس شخص کا نقصان کیا تھا، مثال کے طور پر پیسے اس کا 1000 روپے چوری کر لیا، اولاً تو شریعت کا جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ اسی کے پاس جائے، اگر وہ موجود ہے اور یہ اس کو جانتا بھی ہے، اس تک پہنچ بھی سکتا ہے، رسائی بھی ہے کسی بھی طرح سے، اولاً یہی حکم ہے کہ اسی سے یہ معاف کروائے گا، بلکہ اولاً تو اگر طاقت ہے، استطاعت ہے دینے کی تو اس کو دے دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو اس کو جا کر بتائے کہ میں نے یوں آپ کو نقصان پہنچایا تھا، اب دینے کی استطاعت نہیں ہے، آپ معاف فرما دیں. اب وہ معاف کر دیتا ہے تو ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کا نقصان کیا تھا، جس شخص کے پیسے چوری کیے تھے، کسی بھی طرح سے پیسے اس کے لے لیے تھے، اب اس کے ورثہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، ان کو وہ رقم واپس کرے یا ان سے معاف کروائے. اگر یہ صورت بھی نہیں بنتی تو اب اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ رقم صدقہ کر دے اور اصال ثواب اسی شخص کی نیت رکھے، یعنی اس شخص
اپنی طرف سے نہیں کر رہا،
اپنی طرف سے تو ہوگا بھی نہیں، ظاہر اپنی طرف سے کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اسی شخص کی نیت کرتے ہوئے وہ جو رقم ہے وہ صدقہ کر دے، یعنی کسی شرعی فقیر کو دے دے جو شخص زکات کا مستحق
ہے. سر سوال یہ ہے کہ کیا والدہ کو زکات دے سکتے ہیں جو ساتھ ہی رہتی ہو، یا نہ بھی رہتی ہو تو تب بھی کیا دیا جا سکتے ہیں؟
والدہ کو زکات نہیں دے سکتے.
اچھا.
اصول ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنے والدین کو زکات نہیں دے سکتے، نہ دادا دادی کو دے سکتے ہیں، نہ نانا نانی کو دے سکتے ہیں، اوپر تک جتنے بھی رشتے ہوں گے ان کو زکات نہیں دے سکتے. اسی طرح ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو زکات نہیں دے سکتے، پوتے پوتی کو، نواسے نواسی کو زکات نہیں دے سکتے، یوں نیچے تک کسی کو بھی زکات نہیں دے سکتے، چاہے ساتھ رہتے ہوں چاہے ساتھ نہ رہتے ہوں. ساتھ رہنے کا سوال عمومی طور پر اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب زکات چھاپنے والے کو دے دی، اس نے زکات کی رقم لے لی، اب وہ زکات کی رقم استعمال کرے گا تو جس نے دی تھی اس کے اوپر بھی استعمال ہو جائے گی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہاں تو والدہ کو زکات دینے کی ہی اجازت نہیں. اگر بالفرض بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں اور بھائی اپنی بہن کو زکات دیتا ہے اور بہن اسی گھر میں اس رقم کو استعمال کرتی ہے، بھائی بھی اس میں سے کھاتا ہے، تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. یعنی جب بھائی نے زکات بہن کے ہاتھ میں دے دی تو زکات ادا ہو گئی، اب وہ بہن کی ملکیت ہے، اب چاہے جو ہے وہ گھر میں اکٹھا کھانا بنتا ہے، کچھ بھی ہے، یا اس کی دعوت کرتی ہے، اس کو کھلاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا والدہ کو اب کہہ رہے ہیں کہ زکات نہیں دینی ہے تو دوسروں کو دے رہے ہیں، والدہ کو نہیں دے رہے، تو یہ کیا کریں؟ تو والدہ کیا اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟
ہاں دیکھیں، ویسے تو اگر اس سوال کو بغور دیکھا جائے کہ والدہ کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اسی طرح بہن بھائیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں بعض اوقات تو ایسی صورت واقعتاً ہوتی ہے کہ جیسے انسان بہن بھائیوں کے لیے الگ سے رقم نہیں نکال پاتا، تو وہ زکات کی رقم میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر دیتا ہے یا دیگر رشتہ داروں کی مدد کر دیتا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب جہاں تک والدین کا تعلق ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے 2500 روپیہ زکات نکالی، اس کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود تھا، اسی وجہ سے وہ 2500 روپے زکات نکال رہا ہے. تو اب یہ جو 97,500 اس کے پاس بچے ہوئے ہیں، اب اس پہ لازم ہے کہ والدہ کی خدمت اسی سے کرے، کیونکہ والدہ کا اگر نان نفقہ اسی کے اوپر لازم ہے تو دوسرا شخص موجود بھی نہیں ہے، یعنی شرعی طور پر اگر اسی کے پاس لازم ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اسی پر نفقہ لازم ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرے. اور اگر ایسی صورت نہیں بھی ہے، دیگر بیٹے بھی موجود ہیں، اگرچہ لازم نہیں ہے، سب مل جل کر کچھ کرتے ہیں، تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ والدین کے لیے ہم اس بات کا انتظار کریں کہ زکات نکلے گی تو ہم والدین کو دیں گے، یا زکات کی رقم سے والدین کو دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. والدین بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اپنے اخراجات کی ابتدا والدین سے کرنی چاہیے. جب اپنے اخراجات کی ابتدا والدین سے کرے گا، جو والدین ضرورت مند ہیں، تو پھر یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ
اپنے بجٹ میں والدین کے اخراجات کو شامل رکھیں.
یہ تو بالکل ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ والدین اپنے بچوں کے اخراجات کرتے آتے ہیں، اب بچہ کہتا ہے کہ میرے اپنے ہی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ سے اپنے والدین کو نکال دیا، تو بہت تعجب کی بات ہے اور عجیب و غریب قسم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کی ابتدا میں اپنے والدین کو رکھے، اگر والدین ضرورت مند ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیٹا کمزور ہوتا ہے، دوسرے کے پاس والدین رہ رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر ایسی کیفیت ہو جائے کہ ایک بچہ کہتا ہے، اگرچہ اس کے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے ہیں، یا یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، میرے اخراجات واقعی مشکل سے پورے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
کرایہ کا مکان ہے، دیگر اخراجات ہیں، تو میرے اخراجات واقعتاً مشکل سے پورے ہوتے ہیں. اگرچہ واقعتاً مشکل سے پورے ہوتے ہیں, جب اپنے والدین کو اپنے اخراجات میں شامل کر لے گا, اپنی فیملی میں شامل کر لے گا, کیونکہ شادی کے بعد وہ کہتا ہے نہیں میری یہ فیملی ہے, میری فیملی کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, تو بھائی والدین تو سب سے پہلے فیملی میں آئیں گے نا, تو والدین سب سے پہلے فیملی میں ہیں. جب والدین فیملی میں آ جائیں گے تو یہ جملہ کوئی بھی بیٹا نہیں کہے گا کہ میرے تو اپنے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, کیونکہ پھر وہ والدین بھی اسی میں آ جائیں گے, اس کی جو دوسری فیملی ہے وہ بھی اسی میں آ جائے گی. تو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے. تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں میسج میں کہ نافرمان بچہ ہے اور اپنی مرضی سے بھوکا رہ رہا ہے, تو کیا والدین پر کوئی گناہ ہوگا؟ جیسے کھانا نہیں کھا رہا ہے, تو حالانکہ والدین ایسا نہیں چاہتے, کھلانا چاہتے ہیں لیکن نہیں کھاتا, وہ اپنی مرضی سے بھوکا رہتا ہے, کیا گناہ گار ہیں والدین؟
دیکھیں بچہ سمجھدار ہے, نابالغ انہوں نے کہا,
یہ وضاحت نہیں ہے نافرمان کا لفظ.
دیکھیں نا, چھوٹا ہو بچہ یا بڑا ہو, اب بعض اوقات ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بچہ کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا. اگر اس کی ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ کھانا نہ کھانے کی بنا پر وہ مر جائے گا, تو اب تو خود اس پر بھی لازم و ضروری ہو جاتا ہے, بلکہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے.
ٹھیک ہے.
اب اگر وہ نہیں کھا رہا تو جس کو اس بات کی قدرت ہے, استطاعت ہے کہ اس کو کھلا سکتا ہے, اب اس پر لازم ہوگا کہ اس کو کھلائے. یہ نہیں کھلائے گا تو یہ بھی گناہ گار ہوگا. اور یہ جو صورت میں نے بیان کی ہے یہ بہت دور جا کر آتی ہے, عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. بچے نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا یا دو وقت کھانا نہیں کھایا, ناراضگی تھی, ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی, یہ مزید کال چلا دیجیے.
بلگستہ اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ جس طرح من چار رکعتوں والی نماز ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہو رہی ہے, تو چوتھی رکعت کے اندر اگر مقتدی رلتا ہے تو تین رکعتیں پھر سے پڑے گا. دوسرا یہ کہ اگر مغرب کی تیسری رکعت میں رلتا ہے تو دو رکعتیں کس طرح ادا کرے گا, اس کے بارے میں جواب دیں.
دیکھیے اصول یہ ہے, جو مسبوق ہے جس کی ایک دو یا تین رکعتیں رہ گئی, یہ چاروں رکعتیں ہی رہ گئی. اصول یہ ہے کہ جب اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو قراءت کے اعتبار سے یہ سمجھے گا کہ یہ میری پہلی رکعت ہے.
جیسے انہوں نے کہا,
جیسے انہوں نے کہا کہ چوتھی رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی,
ٹھیک ہے,
اب تین رکعتیں اس کی باقی ہیں, تو اب قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت ہے. یعنی ثنا سے ابتدا کرے گا, سورۃ الفاتحہ پڑھے گا, پھر سورۃ ملائے گا اور یوں یہ اپنی یہ والی رکعت پوری کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور چونکہ تشہد کے اعتبار سے جو ہے وہ امام کے ساتھ اس کی دوسری رکعت ہوگی, تو اب جب پہلی رکعت کمپلیٹ کر لے گا تو اب بیٹھ کر یہ تشہد پڑھے گا.
ٹھیک ہے.
پھر جب تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو گویا کہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے. اس اعتبار سے اس میں بھی یہ قراءت کرے گا مکمل, یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا.
تین ہو گئی ہیں لیکن
سورت ملائے گا.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. تو اب جب یہ آخری رکعت پڑھے گا تو آخری رکعت میں اس کو اختیار ہے, چاہے سورہ فاتحہ پڑھے چاہے اتنی دیر خاموش نہ رہے.
ٹھیک ہے.
تو طریقہ کار یہ ہے, یعنی ایک اصول ہے, اس کو اگر یاد رکھا جائے تو پریشانی نہیں ہوگی. اور اصول میں نے بیان کیا کہ قراءت کے اعتبار سے یہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوگی جب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا, اور تشہد کے اعتبار سے جتنی رکعت پڑھ چکا ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے.
ایک رکعت پڑھ چکا تھا تو اپنی ایک رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے گا, کیونکہ دو رکعت کے بعد قعدہ کیا جاتا ہے. ایک رکعت پہلے ہو گئی, ایک اس نے اپنی پڑھی, اب اس نے قعدہ کر لیا. اور قراءت کے اعتبار سے چونکہ یہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوگی اس لیے یہ اپنی پہلی رکعت میں بھی مکمل قراءت کرے گا, اگرچہ اس اعتبار سے اس کی دوسری رکعت ہے, پھر دوسری رکعت میں بھی مکمل قراءت کرے گا, اگرچہ اس کی پہلی رکعت ملائی جائے تو اب اس کی تیسری رکعت ہے. عام طور پہ تیسری رکعت میں قراءت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
تو قراءت کے اعتبار سے یہ ابتدان سمجھے گا اور یوں اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا, چاہے مغرب کی نماز ہو, چاہے ظہر کی نماز ہو, چاہے عصر کی نماز.
ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. ایک اور کال چلا دیجیے.
میرا نام محمد ناصر ہے, فیصلہ باد سے کر رہا ہوں. جماعت کروانے کے دوران کسی بھی رکعت میں سورۃ الفیل یا کوئی بھی سورۃ تلاوت کرتے ہوئے درمیان سے ایک یا دو آیتیں چھوڑ دی جائیں اور آگے سے تلاوت شروع کر دی جائے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی یا مکروہ ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جو واجب قراءت ہے وہ اگر کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بیچ میں سے ایک آیت چھوٹ گئی یا دو آیتیں چھوٹ گئی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی نماز بلا کراہت درست ہو جائے گی. بعض اوقات پڑھتے ہوئے انسان بھول جاتا ہے اور بھول کر اس کو آگے والی آیت یاد آتی ہے پھر وہ وہاں سے شروع کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی کباب نہیں ہے، نماز بلا کراہت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی. سوال میسج میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ باڈی پر زخم ہے اور زخم ایسا ہے کہ پانی لگانے سے خراب ہو جائے گا، وضو کرنا ہے تو کیا کریں آپ؟
دیکھیے اس کا طریقہ کار ہے، شریعت نے آسانی عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اعضائے وضو پر کسی جگہ پر زخم ہے، اگر پانی بہائے گا تو پانی بہانا اگر نقصان کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ گیلا ہاتھ کر کے اس کے اوپر پھیر لے،
پٹی
اس کے اوپر مسا کر لے، چاہے زخم کے اوپر اگر مسا کر سکتا ہے تو اس کے اوپر مسا کر لے، اور اگر مسا کرنا بھی نقصان دیتا ہے، پٹی وغیرہ اس کے اوپر کی ہوئی تو پٹی پر مسا کر لے، اور اگر یہ بھی نقصان دہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے، تو پھر مسا کی بھی چھوٹ ہے، یعنی اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بھی نہ کرے، مگر عام طور پہ ہوتا یہ کہ زخم میں اس کے اوپر پٹی ہوئی بھی ہے تو اس کے اوپر
پٹی گیلی تو نہیں کرنی نا، گیلا ہاتھ اس پہ لگانا.
جی جی بالکل، ہلکا سا ہاتھ گیلا،
لوگ اس لیے ڈرتے ہیں شاید اس کو بھی وہ گیلا کرنا ہے تو پٹی دھونی تو نہیں.
دیکھیں مسا سے مراد یہ جیسے ہم سر کا مسا کرتے ہیں، وضو میں سر کا مسا کیا جاتا ہے، تو ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، سر کے اوپر پھیر دیے جاتے ہیں، کسی کو مسا کرنا کیا.
ٹھیک ہے جی. مفتی عرفان صاحب بھی سردار آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز اب ایک ساتھ ہم ان کے لیے لیں گے. جی
محمد وسیم اسلم نام ہے میرا اور منظور گالونی کا رہائشی ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے گاڑی میں اسپیکر لگائے ہوئے اور اسپیکر سیٹ کے نیچے ہیں، تو اس میں میں نعتیں ہیں اور تلاوت قرآنی آیتیں میں سن سکتا ہوں؟ میرا یہ سوال ہے.
جی مفتی صاحب، یہ بھی ایک احتیاط کا پہلو ان کے ذہن میں ہے شاید، اس لیے پوچھ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب بھائی انہوں نے پوچھا کہ گاڑی میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں تو اب اس میں نعتیں وغیرہ پڑی جاتی ہیں اور یہ سنتے ہیں، تو بظاہر تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج لازم نہیں آتا کہ اسپیکر لگے ہوئے ایک اچھی بات ہے کہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے اور گانے لگانے سے بچ جاتا ہے اور دیگر لہو و لائب سے اور غلط خیالات سے، نعتیں چل رہی ہوں گی یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت چل رہی ہوں گی، اور گاڑی میں بھی پورا ایک سسٹم صرف ان کے ہی حوالے ہوتا ہے، اور چاہے تو چلائیں اور چاہے تو نہ چلائیں، تو ایک اچھا وقت گزر جاتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر دیگر سواریاں ان کے ساتھ اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کا یہ لحاظ کر لے کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بیمار ہو تو اب کہیں آواز کی وجہ سے اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی ہو، ورنہ اور تو کسی قسم کی کوئی بے ادبی یا کوئی وجہ شرعی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنا پر اس کو ناجائز کہا جائے.
سوال ان کا یہ تھا کہ اسپیکر سیٹ کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور اسپیکر جیسے سیٹ کے نیچے ہیں تو سیٹ پر بیٹھیں گے تو اسپیکر نیچے ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اب اس سے نعت کی آواز نکلنا، تلاوت کی آواز آنا، یہ تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
اب ظاہرا تو اس میں بھی کوئی بے ادبی کا پہلو نظر نہیں آتا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عام طور پہ جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں وہ بالکل بیگ پہ جو آخری سیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو ڈکی جس کو ہم کہتے ہیں وہاں پر لگے ہوتے ہیں، اگر وہاں پر لگا دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہے، اور گاڑیوں میں لگ بھی جاتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے گا.
میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ بینک میں جو اکاؤنٹ میں رقم رکھی جاتی ہے، کیا یہ پروفٹ لاس اکاؤنٹ ہے، اس میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی حضور،
دیکھیں ہماری تحقیق کے مطابق جو بینک کے اندر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کھلوایا جاتا ہے یہ عام طور پہ ناجائز ہے. اس کے اندر جو عمومی وجہ ہے وہ سود کی ہے،
صحیح،
اور سود کی حرمت تو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے. تو علماء ایسا اکاؤنٹ کے جس کے اندر پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھلوایا جائے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں دیتے، اور حدیث مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر سود کی حرمت موجود ہے، اور تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان تمام کاموں سے بچیں کہ جن میں سودی معاملات شریک ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے جی. حضور ایک میسج بھی شامل کرنا چاہوں گا آپ سے، پوچھوں گا کہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت شوہر کے کہنے پر نقاب نہ پہنے تو کیا اس کا گناہ اس پر آئے گا؟ شوہر کہتا بھی پردہ نہیں کرنا، نقاب نہیں اوڑھنا، جیسے بھی ہو ایسی نظر آؤ، تو کیا عورت گناہگار ہوگی؟ شوہر کی بات مانی جائے گی؟
اللہ اکبر. دیکھیں ایسی صورت کے اندر تو گناہ کے کام کے اندر کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری لازم نہیں، بلکہ حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کے اندر کسی کی بھی اطاعت و فرما برداری بندے پر لازم نہیں. ایسی صورت میں عورت کو چاہیے کہ اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ فرمائے، اور نافرمانی کے کام کے اندر اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے. بلکہ ایون کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر ماں باپ بھی بندے کو اگر گناہ کا کام کہتے ہیں تو تب بھی ان کی تابع داری اس گناہ کے کام کے اندر نہ کرے.
ٹھیک ہے،
تو اسے چاہیے کہ ایسے معاملے کے اندر شوہر کی بات نہ مانے، بلکہ شوہر کو یہاں پر خوف خدا کرنا چاہیے اور تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، اور اپنی بیوی کو جو کہ خود پردہ کرنا چاہتی ہے اور شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتی ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ فی زمانہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، جس طرح کے معاملات ہیں، اسے اور کیا چاہیے کہ بیوی خود سے پردہ کرنا چاہتی ہے اور غیر محارم کی نظروں سے اپنی ذات کو بچانا چاہتی ہے، بلکہ گویا کہ اس کی خود عزت کی حفاظت کر رہی.
ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ جیسا کہ سوال میں کہا گیا ہے کہ شوہر ترغیب دلا رہا ہے اور ایسوں کو سمجھانا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو کسی عالم صاحب سے اس کی ملاقات کروائے، جائے، کوئی بڑا بوڑھا ہے وہ اس کو سمجھائے. ایک اور طریقہ بھی عرض کروں گا، اور یہ بھی بہت اچھا ہی ہے کہ امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری تصنیف ہے اس حوالے سے، پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ خواتین جو ہیں، اسلامی بہنیں، ان کو چاہیے کہ خود بھی پڑھیں، اپنے محارم، اپنے جو شوہر ہیں، دیگر گھر کے افراد ہیں، مرد ہیں، ان کو بھی پڑھنے کی ترغیب دلائیں. انشاءاللہ یہ کتاب پڑھیں گے، اس کے اندر قرآن و حدیث کے تحت جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ پردے کے حوالے سے جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ترغیب دلا رہا ہے وہ جب خوف خدا ہوگا، انشاءاللہ کچھ پڑھے گا، سمجھے گا، تو انشاءاللہ عزوجل اس جو ایک مصیبت ہے اس سے بھی آپ کو نجات مل سکتی ہے. یہ ایک اور کال چلائیے گا.
بینک سے گاڑی دینا کیسا ہے، دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ کیسا؟
عمومی طور پر بینکوں کے اندر ایسی شرائط و ضوابط موجود ہوتی ہیں جو شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہوتی. اس وجہ سے بینکوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنے سے منع کیا جاتا ہے. جیسے پہلے سوال ہوا تھا کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے، پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. کیونکہ جو عوام الناس ہے، عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جو علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ جب آپ کاروبار کرنے کے لیے جائیں گے تو پروفٹ لاس دونوں ہونے چاہیے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو اس طرح کے ادارے ہیں، بینکس وغیرہ ہیں، وہاں جب آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو نفع دینے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نفع تو سود ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو پروفٹ بھی دیں گے لاس بھی دیں گے. تو یہ ایک دھوکہ دہی کی صورت ہوتی ہے. دھوکہ دہی کی صورت کس طرح سے ہے؟ آپ اگر 10 لاکھ روپے لے کر جائیں بینک میں اور بینک والے آپ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ 10 لاکھ روپے جمع کروا دیں، اور پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سال کے بعد آپ صفر پہ آ جائیں، آپ زیرو پہ آ جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سال کے بعد آپ 1 کروڑ پر چلے جائیں. تو جب وہ کسٹمر کو یہ کہیں گے کہ لاس یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زیرو پر آ جائیں گے، تو کوئی بھی شخص اپنے پیسے جمع نہیں کروائے گا. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی رقم ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ جو پروفٹ اینڈ لاس کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ کبھی آپ کو جو سود کی رقم ہے وہ 2% ملے گی، کبھی 2.5% ملے گی، کبھی 1% مل جائے گی. تو اس کو وہ پروفٹ اینڈ لاس کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں ہے، یہ نفع نقصان نہیں ہے. نفع نقصان تو یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو. بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ سالوں اس کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہی نہیں، مگر طے ہوتا ہے کہ بھائی نقصان ہو سکتا ہے. نقصان ہوگا تو آپ نقصان میں شامل ہوں گے، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر آپ کے 10 لاکھ روپے اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، اور کبھی آپ کو کم نفع ملے گا، کبھی آپ کو زیادہ نفع ملے گا. اور جب آپ رقم لینے کے لیے جائیں گے 10 لاکھ سے زیادہ ہی رقم آپ کو ملے گی.
ٹھیک ہے،
تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب آپ نے 10 لاکھ روپے وہاں پر جمع کروائے، سامنے والے نے آپ سے جو بھی گفتگو کی، مگر جب یہ طے ہو گیا کہ یہ 10 لاکھ روپے آپ کے ہمارے پاس موجود رہیں گے اور یہ 10 لاکھ روپے ہم آپ کو واپس کریں گے، تو شریعت اس کو قرض کہتی ہے. تو یہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر جتنا بھی نفع آئے، چاہے ایک مہینے میں کم آئے، دوسرے میں زیادہ آئے، تیسرے میں اس سے زیادہ آ جائے، چوتھے مہینے میں سب سے کم آ جائے، تو جتنا جتنا بھی نفع آ رہا ہے وہ سارے کا سارا
جو سود ہی ہوگا. ہو رہی ہے اس کا نام نہیں دیکھا جائے گا، اس میں ہو کیا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، نام بھلے اس کا کچھ
شرعی طور پر اس کو دیکھا جائے گا.
اس کو کیا ہو کر
اگر کوئی شخص مداربت کہہ رہا ہے، اگر کوئی شخص پارٹنرشپ کہہ رہا ہے، شرکت کہہ رہا ہے، یا اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا پیسے مجھے دے دیں، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اصل دیکھا جائے گا نا کہ طریقہ کار کیا ہے. جب طریقہ کار ہمیں معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے دیں اور آپ کو بینک والا کہہ دے کہ بھئی آپ زیرو پر بھی جا سکتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو بھی پتا ہے، کسٹمر کو بھی معلوم ہے کہ 10 لاکھ روپے دوں گا تو 10 لاکھ روپے اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. جب 10 لاکھ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے تو اس کے اوپر جتنی بھی زائد رقم ملے گی یہ سود کہلائے گی. اسی طرح گاڑیوں کا معاملہ ہے کہ گاڑیوں کے معاملے کے اندر بھی بینکوں کے اندر جو شرعی اصول و ضوابط ہیں ان کی پاسداری نہیں ہوتی، اس کی پابندی نہیں ہوتی، اس وجہ سے گاڑیاں وغیرہ لینے سے بھی منع کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے جی. مفتی عرفان صاحب کے لیے کال چلائیے.
تنویر اختاری سری نگر حضرت بل سے عرض کر رہا ہوں. حضرت مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض تھا کہ لنگر روزیے کے لیے میں پیسے جمع کرتا ہوں، روزانہ 10-10 یا 20-20 روپے ڈالتا ہوں. اگر ان کی ضرورت مجھے پڑے کیا وہ میں نکال سکتا ہوں؟ بعد میں میں واپس بھی کروں گا، رہنمائی فرمائیے.
جی عرفان صاحب.
ثاقب بھائی مجھے سمجھ یہ آیا کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں مدنی باکس میں دعوت اسلامی کے لیے پیسے جمع کرتا ہوں اپنے خود سے ذاتی، اور جب ضرورت پڑے تو میں پھر خرچ کر لیتا ہوں لیکن بعد میں پھر ادا بھی کروں گا. دیکھیں اگر تو ایسا ہے کہ باکس انہوں نے خود سے رکھا ہوا ہے اور خود سے ہی اپنے ہی پیسے اس میں ڈالتے رہتے ہیں، تو اس میں بہتر تو یہی ہے کہ جو ڈالا ہے وہ جس غرض سے، جس نیت سے ڈالا تھا، وہ چونکہ کام ہونے سے پہلے ایک نیت کی تھی اور یہ ڈالتے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جمع کروا دیں، ان میں نہ خرچ کریں. لیکن چونکہ ابھی خود انہی کی ملکیت میں ہیں، خود انہی کے پاس ہیں اور انہوں نے جمع نہیں کروائے اور پیسے بھی ان کے اپنے ذاتی ہیں، کوئی اور پیسہ کسی کا نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ مالک یہی ہے، ملکیت میں بھی ان کے ہی ہے، دینے سے پہلے اگر یہ اس میں سے خرچ کر لیتے ہیں اور بعد میں دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ہاں اگر دیگر اور لوگوں کے بھی پیسے اس میں شامل ہیں، یعنی گھر کے دیگر افراد بھی ڈالتے رہتے ہیں یا کوئی مہمان آیا وہ بھی ڈالتا رہتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بہت سارے پیسے جمع ہوتے ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ میں ضرورت پڑنے پر اپنی ذات پر خرچ کر لوں، تو شریعت پھر اس کی اجازت انہیں نہیں دیتی.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے گا.
پوچھنا تھا قبر پہ دفنانے کے بعد جو اذان دیتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ قبر میں چٹائی بچھاتے ہیں، اوپر کاٹن بچھا کے میت کو لٹاتے ہیں، یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ دوسرا کسی عالم کو برا بھلا کہنا یہ جائز بات ہے؟
جی تین سوال انہوں نے پوچھے ہیں، ایک تو اذان کا پوچھا.
جی بالکل، تین سوال انہوں نے پوچھے ہیں، ایک قبر پر اذان،
جی جی،
اور دوسرا قبر کے اندر جب میت کو داخل کرتے ہیں تو نیچے کوئی چٹائی وغیرہ بچھانا،
جی جی،
اور تیسرے نمبر پر کسی عالم کو برا کہنا. دیکھیں جو ان کا سب سے پہلا سوال ہے کہ قبر پر اذان دینا کیسا ہے، علماء اس کے بارے میں اپنی کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے. اور پھر یہ ایک جائز عمل کیوں ہے؟ دیکھیں اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ حدیث مبارک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ واپس ہوتے ہیں، منکر نکیرین اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے تین سوالات پوچھتے ہیں جو مشہور سوال ہیں، تیرا رب کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے اور آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اور تیسرا یہ کہ تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے. اور پھر اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب منکر نکیرین سوالات کرتے ہیں تو بندہ ان کے جوابات دیتا ہے، اگر تو صحیح جوابات دینے پر قادر ہو جاتا ہے تو کامرانی، کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے،
ماشاءاللہ.
اور اگر وہ درست جوابات نہ دے سکے تو ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر ہوتی ہے. اب دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ شیطان بھی قبر کے اندر بندے کو بہکانے کے لیے آ پہنچتا ہے. اور جب اس سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ بتا من ربو کا, تیرا رب کون ہے, تو وہاں پر حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا ہے, گویا کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اس وقت ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرو. اب یہ بھی بات موجود ہے کہ منکر نکیرین سوالات کرتے ہیں اور دعا کا بھی کہا گیا کیونکہ شیطان بہکاتا ہے. تو ایسی صورت میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب اذان قبر کے پاس کھڑے ہو کر دی جاتی ہے تو چونکہ اس کے اندر توحید الہی کا ذکر ہے تو اس سے بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور مانوس ہوتا ہے. اور جب چونکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ شیطان اس وقت بھاگتا ہے گھس مارتے ہوئے جب اذان مؤذن دیتا ہے, اور جب ہم وہاں پر اذان دیں گے اور شیطان ادھر بہکانے کے لیے پہنچا ہوا ہے تو علماء فرماتے ہیں اذان کی آواز سے وہ بھاگ جائے گا اور بندے پر منکر نکیرین کے سوالات کا جواب دینے کے لیے آسانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی بھی امر کے ناجائز ہونے کے لیے شریعت مطہرہ سے ایک دلیل چاہیے. جب دلیل نہ ہو تو اصلاً یہ اس کے جواز پر دلیل ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ عمل جائز ہے, اگرچہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہ کیا ہو, اگرچہ صحابہ کرام علیہ مرضوان نے اسے نہ کیا ہو. کیونکہ عدم عمل یعنی عمل کا نہ ہونا یہ کسی بھی چیز کے عدم جواز یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اور پھر یہ ہے کہ علماء نے ایک حدیث بیان فرمائی, بہت پیاری حدیث میں یہاں ذکر کروں گا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا جب انتقال ہوا انہیں قبر میں لٹا دیا گیا, اوپر قبر ہموار کر دی گئی یعنی مٹی ڈال دی گئی. اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ آواز میں کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, بار بار یہ فرما رہے ہیں. صحابہ کرام علی مردوان نے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا تو انہوں نے بھی یہی عمل کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا, یا تسبیح پہلے کہی اور تکبیر بعد میں کہی, یا تکبیر جو ہے وہ پہلے کہی اور تسبیح بعد میں کہی. بہرحال یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت موجود تھا. بعد میں صحابہ کرام علی مدوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل آج کیسا کیا, پہلے تو کبھی اس طرح کا عمل نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صدقہ کشادگی فرما دی. تو شارحین نے اس حدیث مبارک کے تحت لکھا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ جب میں اور تم برابر اللہ اکبر یہ کہہ رہے تھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے تو اس کا صدقہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا. اب یہ کلمات ذرا غور کیجیے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے اور تکبیر ہے یعنی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہی. اب اذان میں کیا ہوتا ہے, یہ تکبیر کے کلمات 6 مرتبہ موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بار بار کہی. تو اب اگر ہم تکبیر کہہ لیں گے تو اس میں عدم جواز کی کون سی دلیل ہے, بلکہ اس حدیث مبارک سے ثبوت ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ کلمات اس میں اضافی ہیں. اب اضافی اگر کلمات کہے جائیں اور مسلمان بھائی کو اس میں نفع پہنچایا جائے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ قبر کے اندر اموات مسلمین کو فائدہ پہنچے گا. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا جس کا نام ہے ایزان الاجر فی اذان القبر, 5ویں فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ قبر کے اندر جب میت کو لٹایا جائے تو نیچے چٹائی وغیرہ بچھا سکتے ہیں, تو شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی, علماء نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے, مکروہ قرار دیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو, کوئی وجہ ہے, مثال کے طور پہ نیچے پانی ہے اور زمین بہت نم ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, تو شرعی طور پر اجازت نکل سکتی ہے, لیکن اس کے لیے اپنے علماء سے رجوع کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور آخری سوال ان کا یہ تھا کہ علماء کو برا کہنا, دیکھیں یہ بہت برا کام ہے، عالم کی توہین نہیں کرنی چاہیے، تحقیر نہیں کرنی چاہیے، یہ بندے کے لیے اپنا بری موت کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ علماء نے اس کے درجے بیان کیے ہیں کہ عالم کی توہین بغیر کسی وجہ کے کی جائے تب بھی اندیشہ کفر ہے کہ بندے کی ہلاکت جو ہے وہ کفر پر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہو جائے، یا ذاتیات کی وجہ سے ہو تب بھی، اور اگر کسی عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے ہو تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہے، بلکہ عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے ہو تو سیدھا سیدھا یہ کفر ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں، بلکہ ان سے جائیں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے سیکھیں، ان کی صحبت اختیار کریں کہ ان کی صحبت بھی دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے
انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی۔